Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE. June 2019 examination in Urdu as a second language. Paper 2, listening comprehension. Turn over now.
Mashq number 1, sawal 1 ta 6. Sawal number 1 se 6 tak ke liye aap 6 mukhtalif hisse sunenge. Har sawal ka jawab di gayi satr par tahreer kare. Aapka jawab mukhtasar hona chahiye. Aap har hisse ko 2 baar sunenge.
सवाल नंबर एक.
जी फरमाइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ?
जी, मेरा नाम दानिश है. क्या आप मुझे अपने अस्पताल के मुलाकात करने के औकात बता सकती हैं?
जी, आप दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक आ सकते हैं.
क्या आपके अस्पताल में मरीजों के लिए फूल या फल लाने की इजाज़त है?
आप फूल तो नहीं ला सकते, अलबत्ता फलों पर कोई पाबंदी नहीं है.
सवाल नंबर 2.
आप फारिग वक्त में क्या करते हैं?
मैं ज्यादातर मुतालिया करना पसंद करता हूँ.
आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं?
मेरे उस्ताद तो मुझे तारीखी किताबें पढ़ने का कहते हैं, लेकिन मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक है.
ये तो बहुत अच्छी बात है. सवाल नंबर 3.
सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जून के महीने में रेत के तूफानी झक्कड़ और लू चलने का इम्कान है. सख्त गर्मी और धूप की तपिश के साथ साथ दर्जे हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है. लिहाजा आपको चाहिए कि खास तौर पर दोपहर के औकात में घरों से बाहर न निकलें. बवक्त ज़रूरत बाहर निकलने की सूरत में अपने साथ पानी ज़रूर रखें. सवाल नंबर 4.
जुल्फी, तुम नाश्ते में क्या खाते हो?
मैं उमूमन सोमवार से जुमे तक नाश्ते में अंडा और डबल रोटी खाता हूँ. अलबत्ता हफ्ते या इतवार की और बात है.
अच्छा, तो हफ्ता और इतवार को नाश्ते का क्या एहतमाम किया जाता है?
भाई, छुट्टी के रोज तो शाही नाश्ता होता है, आलू भरे पराठे दही के साथ.
हाँ, ये तो एक फितरी सी बात है कि कभी कभार तो मनपसंद चीज खाने को दिल मचल ही जाता है.
सवाल नंबर 5.
जरूरी ऐलान. ख्वातीनों हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए. हमें एक चमड़े का गहरे नीले रंग का सूटकेस मिला है. आज कोई मुसाफिर सियालकोट से खारियां जाने वाली बस में भूल गया है. चूंकि इसको ताला लगा हुआ है, इसलिए हम मालिक का पता नहीं लगा सकते. इसकी खास पहचान ये है कि इसके दाएं कोने पर चांद सितारे का निशान बना हुआ है. सूटकेस के मालिक से दरख्वास्त की जाती है के बस स्टेशन पर हमारे ऑफिस से फौरी राब्ता करें और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर इसे ले जाएं. सवाल नंबर 6.
जी, आपको क्या खरीदना है?
مجھے یہ لال انگور چاہیے، ان کا بھاؤ کیا ہے؟
جی، لال انگور 40 روپے کلو کے حساب سے بک رہے ہیں۔
یہ انگور کھٹے تو نہیں؟
جی، یہ بہت میٹھے ہیں، آپ چکھ کر تسلی کر لیں۔
واقعی یہ بہت عمدہ ہیں، مہربانی سے مجھے 1 کلو دے دیں۔
سوال نمبر 1،
جی فرمائیے، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟
جی، میرا نام دانش ہے، کیا آپ مجھے اپنے ہسپتال کے ملاقات کرنے کے اوقات بتا سکتی ہیں؟
جی، آپ دوپہر 3 بجے سے شام 8 بجے تک آ سکتے ہیں۔
کیا آپ کے ہسپتال میں مریضوں کے لیے پھول یا پھل لانے کی اجازت ہے؟
آپ پھول تو نہیں لا سکتے، البتہ پھلوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
سوال نمبر 2،
آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟
میں زیادہ تر مطالعہ کرنا پسند کرتا ہوں۔
آپ کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں؟
میرے استاد تو مجھے تاریخی کتابیں پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن مجھے اخبار پڑھنے کا بہت شوق ہے۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سوال نمبر 3،
سندھ کے مختلف علاقوں میں جون کے مہینے میں ریت کے طوفانی جھکڑ اور لو چلنے کا امکان ہے، سخت گرمی اور دھوپ کی تپش کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ خاص طور پر دوپہر کے اوقات میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، بوقت ضرورت باہر نکلنے کی صورت میں اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں۔ سوال نمبر 4،
زلفی تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو؟
میں عموماً سوموار سے جمعے تک ناشتے میں انڈا اور ڈبل روٹی کھاتا ہوں، البتہ ہفتے یا اتوار کی اور بات ہے۔
اچھا، تو ہفتہ اور اتوار کو ناشتے کا کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟
بھائی، چھٹی کے روز تو شاہی ناشتہ ہوتا ہے، آلو بھرے پراٹھے دہی کے ساتھ۔
ہاں، یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ کبھی کبھار تو من پسند چیز کھانے کو دل مچل ہی جاتا ہے۔
سوال نمبر 5،
ضروری اعلان۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے۔ ہمیں ایک چمڑے کا گہرے نیلے رنگ کا سوٹ کیس ملا ہے۔ آج کوئی مسافر سیالکوٹ سے کھاریاں جانے والی بس میں بھول گیا ہے۔ چونکہ اس کو تالا لگا ہوا ہے، اس لیے ہم مالک کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے دائیں کونے پر چاند ستارے کا نشان بنا ہوا ہے۔ سوٹ کیس کے مالک سے درخواست کی جاتی ہے کہ بس اسٹیشن پر ہمارے آفس سے فوری رابطہ کریں اور اپنا شناختی کارڈ دکھا کر اسے لے جائیں۔ سوال نمبر 6،
جی آپ کو کیا خریدنا ہے؟
مجھے یہ لال انگور چاہیے، ان کا بھاؤ کیا ہے؟
جی، لال انگور 40 روپے کلو کے حساب سے بک رہے ہیں۔
یہ انگور کھٹے تو نہیں؟
جی، یہ بہت میٹھے ہیں، آپ چکھ کر تسلی کر لیں۔
واقعی یہ بہت عمدہ ہیں، مہربانی سے مجھے 1 کلو دے دیں۔ مشق نمبر ایک ختم ہوئی، آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر دو سنیں گے۔ اب پرچے میں دیے گئے مشق نمبر دو کے سوالات پڑھیے۔ مشق نمبر دو، سوال نمبر سات، آپ ایک مکالمہ سنیں گے جس میں ایک ماہر طبیب ایلوویرا پودے کی اہمیت کے بارے میں بات چیت کریں گی۔ مکالمہ سنیں اور نیچے دی گئی تفصیل مکمل کریں۔ آپ یہ مکالمہ دو بار سنیں گے۔
صبح بخیر، آج ہماری کلاس میں ایک تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کے علم سے شناسا ہیں بلکہ پودوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ واقفیت رکھتی ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کو ایلوویرا کے پودے کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات دیں گی۔
جوہر صاحب، آپ کے تعارف کا شکریہ۔ آج میں آپ کو ایلوویرا کے بارے میں مزے مزے کی باتیں بتاؤں گی۔ اسے سبر بھی کہتے ہیں۔ اس کے پودے کی نشو نما کے لیے کسی خاص آب و ہوا یا موسم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایشیا میں عام طور پر لوگ اسے اپنی کھلی جگہ میں باڑ کے طور پر لگاتے ہیں۔ ایک تو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسرا یہ کہ اس کے پتے کانٹے دار ہونے کی وجہ سے آسانی سے لوگ اسے پھلانگ کر آپ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے پتے گودے سے بھرے اور نرم و ملائم ہوتے ہیں۔ اس پودے کی اونچائی عموماً 2 فٹ ہوتی ہے۔ اسے کمرے کے اندر گملے میں یا باہر زمین میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔
اس پودے کی تاریخ پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔
ایلوویرا اپنی طبی خوبیوں کی بدولت 200 سال پہلے ہی بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ اسکندر اعظم نے صومالیہ کے قریب ایک جزیرے پر صرف اس لیے چڑھائی کی تھی کہ وہاں پر اس عجیب و غریب پودے کو کثرت سے اگایا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کے دور میں سونے یا تیل کی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے اس کی خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ زخموں پر مرہم کا کام دیتا تھا، یعنی کہ بہترین علاج تھا۔ اس لیے جنگی سپاہیوں اور فوجیوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد شے تھی۔
یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ اس چیز کے لیے بادشاہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ کیا اس کی کوئی غذائی خوبیاں بھی ہیں؟
جی ہاں، اس کے پتوں کو نچوڑ کر اس کا تازہ دودھ یا عرق پیا جاتا ہے، جو ہمارے جسم میں خون کو صاف رکھتا ہے اور کئی دوسری اندرونی خرابیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے اور جسمانی نشو نما کا عمل اچھے طریقے سے جاری رکھتا ہے۔ اس کا گودا جلد پر لگانے سے چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ یہ جلد کے دوسرے امراض کے لیے بھی مفید ہے اور خاص طور پر جلی ہوئی جلد کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
یہ تو نہایت ہی فائدہ مند پودا ہے اور ہر کسی کو گھر میں لگانا چاہیے، جبکہ یہ گملے میں بھی اچھی طرح پھلتا پھولتا ہے۔ مجھے تو اس کے اوصاف جان کر بہت حیرت ہو رہی ہے۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کے استعمال میں کسی قسم کی احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے۔
اسے تیل کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو ایک طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ یہ تیل جراثیم ختم کرنے کی خوبی رکھتا ہے۔ اگر اس کے استعمال سے خارش ہونے لگے تو پھر اسے استعمال نہ کریں۔ اس کے گودے کو دوا کے طور پر بہت لمبی مدت تک استعمال کرنے سے گریز کریں۔ مزید یہ کہ آنکھوں کے اندر ہرگز نہ جانے دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔
صبح بخیر۔ آج ہماری کلاس میں ایک تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کے علم سے شناسا ہیں بلکہ پودوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ واقفیت رکھتی ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کو ایلوویرا کے پودے کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات دیں گی۔
جوہر صاحب، آپ کے تعارف کا شکریہ۔ آج میں آپ کو ایلوویرا کے بارے میں مزے مزے کی باتیں بتاؤں گی۔ اسے سبر بھی کہتے ہیں۔ اس کے پودے کی نشو نما کے لیے کسی خاص آب و ہوا یا موسم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایشیا میں عام طور پر لوگ اسے اپنی کھلی جگہ میں باڑ کے طور پر لگاتے ہیں۔ ایک تو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسرا یہ کہ اس کے پتے کانٹے دار ہونے کی وجہ سے آسانی سے لوگ اسے پھلانگ کر آپ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے پتے گودے سے بھرے اور نرم و ملائم ہوتے ہیں۔ اس پودے کی اونچائی عموماً 2 فٹ ہوتی ہے۔ اسے کمرے کے اندر گملے میں یا باہر زمین میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔
اس پودے کی تاریخ پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔
ایلوویرا اپنی طبی خوبیوں کی بدولت 200 سال پہلے ہی بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ اسکندر اعظم نے صومالیہ کے قریب ایک جزیرے پر صرف اس لیے چڑھائی کی تھی کہ وہاں پر اس عجیب و غریب پودے کو کثرت سے اگایا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کے دور میں سونے یا تیل کی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے اس کی خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ زخموں پر مرہم کا کام دیتا تھا، یعنی کہ بہترین علاج تھا۔ اس لیے جنگی سپاہیوں اور فوجیوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد شے تھی۔
یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ اس چیز کے لیے بادشاہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ کیا اس کی کوئی غذائی خوبیاں بھی ہیں؟
جی ہاں، اس کے پتوں کو نچوڑ کر اس کا تازہ دودھ یا عرق پیا جاتا ہے، جو ہمارے جسم میں خون کو صاف رکھتا ہے اور کئی دوسری اندرونی خرابیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے اور جسمانی نشو نما کا عمل اچھے طریقے سے جاری رکھتا ہے۔ اس کا گودا جلد پر لگانے سے چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ یہ جلد کے دوسرے امراض کے لیے بھی مفید ہے اور خاص طور پر جلی ہوئی جلد کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
یہ تو نہایت ہی فائدہ مند پودا ہے اور ہر کسی کو گھر میں لگانا چاہیے، جبکہ یہ گملے میں بھی اچھی طرح پھلتا پھولتا ہے۔ مجھے تو اس کے اوصاف جان کر بہت حیرت ہو رہی ہے۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کے استعمال میں کسی قسم کی احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے؟
اسے تیل کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو ایک طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ یہ تیل جراثیم ختم کرنے کی خوبی رکھتا ہے۔ اگر اس کے استعمال سے خارش ہونے لگے تو پھر اسے استعمال نہ کریں۔ اس کے گودے کو دوا کے طور پر بہت لمبی مدت تک استعمال کرنے سے گریز کریں۔ مزید یہ کہ آنکھوں کے اندر ہرگز نہ جانے دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ مشق نمبر دو ختم ہوئی۔ آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر تین سنیں گے۔ اب پرچے میں دیے گئے مشق نمبر تین کے سوالات پڑھیے۔ مشق نمبر تین، سوال نمبر 8-13، آپ اسلام آباد کے سفر کے بارے میں ایک رپورٹ سن رہے ہیں۔ آپ یہ رپورٹ دو بار سنیں گے۔
آج ہم آپ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بارے میں اہم باتیں بتائیں گے۔ پاکستان معرض وجود میں آیا تو کراچی اس کا دارالخلافہ بنا اور تقریباً 14 برس تک رہا۔ صدر ایوب خان کا دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے دارالحکومت کو کسی اور جگہ بدلنے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ صدر صاحب نے اپنے خاص مشیروں کی مدد سے پوٹھوار کے علاقے کو قدرتی حسن، آب و ہوا اور موسم کی وجہ سے منتخب کیا۔ 1961 میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور آنن فانن یہ منصوبہ پایائے تکمیل کو پہنچا۔ بے شک اسلام آباد پاکستان کا حسین ترین شہر ہے اور ہر موسم میں اس کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اسلام آباد کے اصل نظارے کا لطف اٹھانا ہو تو پیر سہاوا کے بلند مقام سے کریں جو اس شہر سے صرف 40 میل کی دوری پر ہے اور سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی پگڈنڈیاں، ناگن کی طرح بل کھاتی سڑکیں اور ان کے کنارے کنارے چنار اور دیودار کے درخت انسان کو سحر زدہ کر دیتے ہیں۔ اس کے جنگلات میں عجیب ترین پرندوں کے گیت اور بوندا باندی کا ساز مل کر فضا میں جل ترنگ سے بجا دیتا ہے۔ خوبصورت جھیلوں، آبشاروں اور جھرنوں کا پانی ایک عجب موسیقی کو جنم دیتا ہے۔ دامن کوہ، راول جھیل، شکر پڑیاں، مختلف عجائب گھر اور آرٹ گیلریاں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل مسجد، فاطمہ جناح پارک اور چائنیز پارک سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دودیا سفید فیصل مسجد کا طرز تعمیر بھی نرالا ہے۔ یہ بہت ہی وسیع رقبے پر بنائی گئی ہے اور ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک دلکش حصے میں نورپور کا ماڈل گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی قدیم قابل دید عمارتیں، مسجد، مندر، گھر اور حویلیاں ایک الگ قسم کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہاں پر شاہ عبداللطیف کا مزار بھی ہے جو لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں دلچسپ قصہ مشہور ہے کہ مغلیہ دور حکومت کے شہنشاہ اورنگزیب نے شاہ عبداللطیف کے مشورے پر پٹھوار کے باشندوں کو لگان سے بری کر دیا تھا، اسی لیے ان کا عرف بری امام ہے۔ اسلام آباد کی سرکاری عمارات جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان، نیشنل پارلیمنٹ اور ایوان صدر بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ آپ بھی جائیں تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ راول جھیل کے کنارے اور دامن کوہ کے ریستوران ایشیائی، چینی اور دیگر ممالک کے بہترین کھانے پیش کرتے ہیں۔ اس میں آب پارا اور بلو ایریا کی فوڈ اسٹریٹ خصوصاً سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ بازاروں میں آپ کو دستکاری کے نادر نمونے ملیں گے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایوب خان نے پاکستانی قوم کو اسلام آباد کی شکل میں ایک انمول اور بے نظیر تحفہ دیا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بارے میں اہم باتیں بتائیں گے۔ پاکستان معرض وجود میں آیا تو کراچی اس کا دارالخلافہ بنا اور تقریباً 14 برس تک رہا۔ صدر ایوب خان کا دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے دارالحکومت کو کسی اور جگہ بدلنے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ صدر صاحب نے اپنے خاص مشیروں کی مدد سے پوٹھوار کے علاقے کو قدرتی حسن، آب و ہوا اور موسم کی وجہ سے منتخب کیا۔ 1961 میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور آنن فانن یہ منصوبہ پایائے تکمیل کو پہنچا۔ بے شک اسلام آباد پاکستان کا حسین ترین شہر ہے اور ہر موسم میں اس کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اسلام آباد کے اصل نظارے کا لطف اٹھانا ہو تو پیر سہاوا کے بلند مقام سے کریں جو اس شہر سے صرف 40 میل کی دوری پر ہے اور سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی پگڈنڈیاں، ناگن کی طرح بل کھاتی سڑکیں اور ان کے کنارے کنارے چنار اور دیدار کے درخت انسان کو سحر زدہ کر دیتے ہیں۔ اس کے جنگلات میں عجیب ترین پرندوں کے گیت اور بوندا باندی کا ساز مل کر فضا میں جل ترنگ سے بجا دیتا ہے۔ خوبصورت جھیلوں، آبشاروں اور جھرنوں کا پانی ایک عجب موسیقی کو جنم دیتا ہے۔ دامن کوہ، راول جھیل، شکر پڑیاں، مختلف عجائب گھر اور آرٹ گیلریاں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل مسجد، فاطمہ جناح پارک اور چائنیز پارک سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دودیا سفید فیصل مسجد کا طرز تعمیر بھی نرالا ہے۔ یہ بہت ہی وسیع رقبے پر بنائی گئی ہے اور ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک دلکش حصے میں نورپور کا ماڈل گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی قدیم قابل دید عمارتیں، مسجد، مندر، گھر اور حویلیاں ایک الگ قسم کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہاں پر شاہ عبداللطیف کا مزار بھی ہے جو لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں دلچسپ قصہ مشہور ہے کہ مغلیہ دور حکومت کے شہنشاہ اورنگزیب نے شاہ عبداللطیف کے مشورے پر پٹھوار کے باشندوں کو لگان سے بری کر دیا تھا، اسی لیے ان کا عرف بری امام ہے۔ اسلام آباد کی سرکاری عمارات جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان، نیشنل پارلیمنٹ اور ایوان صدر بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ آپ بھی جائیں تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ راول جھیل کے کنارے اور دامن کوہ کے ریستوران ایشیائی، چینی اور دیگر ممالک کے بہترین کھانے پیش کرتے ہیں۔ اس میں آب پارا اور بلو ایریا کی فوڈ اسٹریٹ خصوصاً سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ بازاروں میں آپ کو دستکاری کے نادر نمونے ملیں گے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایوب خان نے پاکستانی قوم کو اسلام آباد کی شکل میں ایک انمول اور بے نظیر تحفہ دیا ہے۔
مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ اب پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 14-20۔ آپ ایک انٹرویو سننے جا رہے ہیں جس میں ایک اخباری نمائندہ ایک مشہور شخصیت بیگم شاہ نواز سے دیہی اور شہری زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ اس انٹرویو کو 2 بار سنیں گے۔ انٹرویو کو سن کر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔
السلام علیکم بیگم شاہ نواز۔
وعلیکم السلام۔
میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے اپنی رضامندی دی۔ اس انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہو سکیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی چھٹیاں کہاں گزارنا پسند کرتی ہیں؟
جی، موسم گرما کی چھٹیوں کا کچھ حصہ ہم اپنے بچپن سے لے کر آج تک اپنے آبائی گاؤں میں ہی گزارتے ہیں۔ یہ ہماری ایک روایت سی چلی آ رہی ہے جسے ہم خوش دلی سے نبھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو اپنی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج سے شناسا کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔
معاف کیجیے، میری رائے ذرا مختلف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہر میں اتنی گہما گہمی اور رونق ہونے کے باوجود آپ کو گاؤں کیوں پسند ہے؟
جی، آپ کی بات بھی درست ہے، مگر گاؤں میں ہمارے رشتہ دار اور عزیز دوست رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زمینیں، کھیت کھلیان اور باغات ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہمارے خاندان کو پشتوں سے جانتے ہیں، مگر مجھے گاؤں کے لوگوں کی جو خاص بات بہت پسند ہے وہ ان کی سادہ مزاجی ہے۔ وہ دوسروں کی مشکل کو اپنی سمجھ کر ایک دوسرے کی بے لوس مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ شہر میں تو کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ گاؤں میں کم سہولیات میسر ہوتی ہیں؟
جی بالکل۔ شہر میں اونچی اونچی شاندار عمارتیں، بڑی بڑی کشادہ سڑکیں، شاہراہیں اور عالی شان خریداری کے مراکز ہیں۔ اصل میں جو سہولیات شہروں کو نمایاں کرتی ہیں وہ جدید ہسپتال اور اعلیٰ نوعیت کے تعلیمی ادارے، مثلاً کالج اور یونیورسٹیاں ہیں۔ اگر گاؤں میں ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں تو اس میں قصور شہر والوں کا ہی ہے، جنہوں نے ان چیزوں پر اپنی اجارہ داری جمع رکھی ہے اور دیہاتوں کو ان سے محروم کر رکھا ہے۔ حکومت کی بھی اس میں بے انصافی ہے کہ انہوں نے دیہات کی ترقی پر توجہ نہیں دی۔
آپ کے خیال میں دیہاتوں سے لوگ بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کیوں کرتے ہیں اور اس سے کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟
لوگ حصول علم یا روزگار کی خاطر جوک تر جوک شہروں میں آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مناسب رہائش کا نہ مل سکنا سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے جو دیگر مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ویسے بھی شہروں میں جہاں سہولتوں کی فراوانی ہے وہاں پر مشکلات کی بھی کمی نہیں۔ مثلاً ٹریفک کے حادثات اور مختلف قسم کی آلودگی جس سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان تمام مشکلات پر مکمل طور پر قابو پانا حکومت کے بس کی بات نہ سہی، مگر اس کے لیے کوشش کرنا حکومت کے فرائض میں ضرور شامل ہے۔
اگر حکومت نقل مکانی پر پابندی لگا دے تو کیا ان مسائل کی روک تھام کی جا سکتی ہے؟
جی نہیں، آپ ایک ہی ملک کے اندر ایسی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے ان کا مثبت حل تلاش کرنا ہوگا۔ شہر کو دیہات پر اور دیہات کو شہر پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ہر گاؤں اور اس کے ضروریات کو اہم سمجھے۔ دوسرا یہ کہ شہروں کے برابر سہولیات مہیا کرے تاکہ وہ وہیں رہ کر بہتر زندگی گزار سکیں۔
بیگم صاحبہ، آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو رہی، آپ کے اچھے خیالات جاننے کا موقع ملا، آپ کے وقت کا شکریہ۔
اور مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، شکریہ۔
السلام علیکم بیگم شاہنواز۔
وعلیکم السلام۔
میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے اپنی رضامندی دی۔ اس انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہو سکیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی چھٹیاں کہاں گزارنا پسند کرتی ہیں؟
جی، موسم گرما کی چھٹیوں کا کچھ حصہ ہم اپنے بچپن سے لے کر آج تک اپنے آبائی گاؤں میں ہی گزارتے ہیں۔ یہ ہماری ایک روایت سی چلی آ رہی ہے جسے ہم خوش دلی سے نبھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو اپنی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج سے شناسا کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔
معاف کیجیے، میری رائے ذرا مختلف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہر میں اتنی گہما گہمی اور رونق ہونے کے باوجود آپ کو گاؤں کیوں پسند ہے؟
جی، آپ کی بات بھی درست ہے، مگر گاؤں میں ہمارے رشتہ دار اور عزیز دوست رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زمینیں، کھیت کھلیان اور باغات ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہمارے خاندان کو پشتوں سے جانتے ہیں، مگر مجھے گاؤں کے لوگوں کی جو خاص بات بہت پسند ہے وہ ان کی سادہ مزاجی ہے۔ وہ دوسروں کی مشکل کو اپنی سمجھ کر ایک دوسرے کی بے لوس مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ شہر میں تو کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ گاؤں میں کم سہولیات میسر ہوتی ہیں؟
جی بالکل، شہر میں اونچی اونچی شاندار عمارتیں، بڑی بڑی کشادہ سڑکیں، شاہراہیں اور عالی شان خریداری کے مراکز ہیں۔ اصل میں جو سہولیات شہروں کو نمایاں کرتی ہیں وہ جدید ہسپتال اور اعلیٰ نوعیت کے تعلیمی ادارے، مثلاً کالج اور یونیورسٹیاں ہیں۔ اگر گاؤں میں ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں تو اس میں قصور شہر والوں کا ہی ہے، جنہوں نے ان چیزوں پر اپنی اجارہ داری جمع رکھی ہے اور دیہاتوں کو ان سے محروم کر رکھا ہے۔ حکومت کی بھی اس میں بے انصافی ہے کہ انہوں نے دیہات کی ترقی پر توجہ نہیں دی۔
آپ کے خیال میں دیہاتوں سے لوگ بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کیوں کرتے ہیں اور اس سے کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟
لوگ حصول علم یا روزگار کی خاطر جوک تر جوک شہروں میں آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مناسب رہائش کا نہ مل سکنا سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے جو دیگر مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ویسے بھی شہروں میں جہاں سہولتوں کی فراوانی ہے وہاں پر مشکلات کی بھی کمی نہیں۔ مثلاً ٹریفک کے حادثات اور مختلف قسم کی آلودگی جس سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان تمام مشکلات پر مکمل طور پر قابو پانا حکومت کے بس کی بات نہ سہی، مگر اس کے لیے کوشش کرنا حکومت کے فرائض میں ضرور شامل ہے۔
اگر حکومت نقل مکانی پر پابندی لگا دے تو کیا ان مسائل کی روک تھام کی جا سکتی ہے؟
جی نہیں، آپ ایک ہی ملک کے اندر ایسی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے ان کا مثبت حل تلاش کرنا ہوگا۔ شہر کو دیہات پر اور دیہات کو شہر پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ہر گاؤں اور اس کے ضروریات کو اہم سمجھے۔ دوسرا یہ کہ شہروں کے برابر سہولیات مہیا کرے تاکہ وہ وہیں رہ کر بہتر زندگی گزار سکیں۔
بیگم صاحبہ، آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو رہی، آپ کے اچھے خیالات جاننے کا موقع ملا، آپ کے وقت کا شکریہ۔
اور مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، شکریہ۔ مشق نمبر 4 ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ریکارڈنگ بھی ختم ہوئی۔
That is the end of exercise 4 and of the examination.